مدارس ابرار جو الحمدللہ مولانا پڑھ رہے ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہردوئی کے، ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے شیخ، اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کے مجاز بیت، ان کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. آج یہ اصلاح الغیبہ سے متعلق، غیبت سے متعلق یہ چند باتیں ہیں، غیبت کے نقصانات اور اس کا علاج. فرمایا کہ آج کل غیبت کا بہت زور ہے، حالانکہ یہ ایسی بری عادت ہے جس سے دنیا اور دین دونوں کی رسوائی اور خرابی کا قوی اندیشہ ہے. اس لیے بعض احباب کی خواہش پر مختصر طور پر اس کے کچھ نقصانات اور اس کا علاج بزرگوں کی کتب اور ارشادات سے مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے. ان باتوں کو بار بار سوچنے سے اور ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس مرض کا ازالہ ہو جائے گا اور اس سے حفاظت رہے گی. غیبت کا ضرر اور نقصان یہ ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے، اور افتراقی تفرق آپس میں جدائی ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے. غیبت کا ضرر اور نقصان یہ ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے، اور افتراق سے مقدمے بازی، لڑائی جھگڑا سب کچھ ہوتے ہیں، اور اتفاق کے اندر جو مصالح اور منافع ہوتے ہیں افتراق کی صورت میں ان سے بھی معلومی ہو جاتی ہے. غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو. جس کے دل میں ذرا بھی حس ہو اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے. اب خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں یہ بات، یہ حس نہ ہو، یعنی اس کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، چٹخارا ملتا ہے، تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کیا بات ہے کہ ہمارے اندر غیبت کے باوجود وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، نفرت پیدا نہیں ہوتی غیبت سے، اور خوف خدا پیدا نہیں ہوتا. غیبت کرنے سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اگر سن پائے تو غیبت کرنے والے کی فضیحت کر ڈالے گا، یعنی اس کو بھی رسوا کرے گا، بلکہ اگر بس چلے تو بری طرح سے خبر لے. دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گویا سامان دوزخ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ ضرر کا باعث ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے. اگرچہ زنا بہت ہی قبیح فعل ہے، بہت ہی برا ہے، بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اگر بندہ صدق دل سے بہت گڑ گڑا کے رو دھو کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں حقوق العباد بھی شامل ہوتے ہیں. اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر ہو گئی ہماری غیبت کی خدا نخواستہ، تو وہ اس سے معافی مانگنا ضروری ہو جائے گا. اور بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو مغتوب ہے یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہیں ملتا، موقع نہیں ہوتا معافی مانگنے کا، لاپتہ ہو گیا، مر گیا، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن جب تک بندے کی ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کا بدلہ نہ دلائیں گے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا. یہ خاص حالات میں یعنی عمومی قانون اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، تو اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے. غیبت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہ فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، جیسا کہ اس کو برا اور ناگوار خیال کیا جاتا ہے. اسی طرح غیبت کے ساتھ معاملہ چاہیے. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے. غیبت کرنے والا بزدل ڈرپوک ہوتا ہے، جبھی تو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بڑی جرات سے اور بہادری سے کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں یہ بات. تو یہ بات جو ہے یہ غیبت کے گناہ کو نہیں دھوتی، غیبت غیبت ہی رہتی ہے. اگر آپ منہ پہ کہیں گے اول تو کہیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ ہمت نہیں ہے. جو غیبت کرتا ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے، جب ہی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، لیکن جب سامنے آئے گا تو وہ بات اس طرح سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ کہہ سکتا ہوتا تو غیبت نہ کرتا، سامنے ہی کہہ دیتا، لیکن سامنے کہنا ایک الگ گناہ ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو آئینہ اپنے سامنے کھڑے والے ہونے اپنے سامنے کھڑے ہونے والے کا عیب بتاتا ہے، مگر دوسروں کو نہیں کہتا پھرتا کہ اس شخص میں یہ عیب ہے. تو اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی ایسی کمزوری نظر آئے، دینی کمزوری، تو اس کو چاہیے کہ تنہائی میں اور اپنے سے افضل سمجھتے ہوئے، افضل سمجھتے ہوئے، بات بڑی مشکل ہے کیونکہ اصلاح کا درد تو سب میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں پیدا کرنا، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ ایسی تبلیغ حرام ہے جس میں سامنے والے کو حقیر سمجھے، ایسے شخص کو تبلیغ کرنا جائز نہیں. یہ بات بڑی مشکل سے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو جس میں کوئی کمزوری بھی دیکھ رہے ہیں اپنے سے افضل سمجھے. تو یہ شرائط ہیں کہ اس کو تنہائی میں الگ سے جا کر سمجھا دے کہ بھائی تمہاری یہ بات مناسب نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو. یہ تو طریقہ صحیح ہے، لیکن سامنے 10 لوگوں کے سامنے اس کو اس کا عیب بیان کرنا، یہ رسوا کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو اس کے گناہ کا آر دلائے، رسوا کرے گا، تو جب تک وہ خود بھی اس میں مبتلا نہ ہو جائے گا، خدا تعالیٰ اسے موت نہ دے گا. اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے. تو فرمایا کہ غیبت کرنے والا بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے، جبھی تو پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھیکا پڑتا ہے، اور ایسے شخص کو ہر شخص ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چٹان کے اندر جس میں کوئی روزن دان نہ ہو، کوئی روشن دان نہ ہو، کوئی دروازہ بھی نہ ہو، سوراخ بھی نہ ہو، اندر چھپ کر کوئی نیک عمل کرتا ہے، مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو چمکا دیتا ہے، لوگوں میں اس کی خبر کر دیتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ نیک اور صالح ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پسند فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر ساتویں آسمان کے مقرب جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ ساتویں آسمان کے فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں، پھر وہ اگلے آسمان یعنی چھٹے آسمان، اس طرح کرتے کرتے آسمان دنیا تک یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہاں تک کہ وہ فرشتے جو دنیا میں آتے ہیں اور جو مخلوق اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ الہام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہذا وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. اس کے برعکس خدا نہ خواستہ اگر کوئی فاسق و فاجر ہوگا، خدا تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، اور ہر شخص پھر اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا. اسی طرح غیبت کرنے کا جو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جو اس میں عادتاً مبتلا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا اور اس کا علاج نہیں کرے گا، خدا نخواستہ پھر وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا. غیبت کا بڑا ضرر یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دی جائیں گی، اگر اس سے کمی پوری نہ ہوئی تو جس کی غیبت کی ہے اس کی بدیاں اس کی گردن تک لاد دی جائیں گی، جس کے نتیجے میں جہنم کا داخلہ ہوگا. ایسے شخص کو حدیث شریف میں دین کا مفلس فرمایا گیا ہے، لہذا دنیا ہی میں اس کی معافی کرا لینی چاہیے، یعنی اپنی نیکیاں اس نے جو کمائی وہ سب کی سب گنوا دیں، رجسٹر میں اس کا ہے ہی نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری نیکیوں سے میرا اعمال نامہ بھرا ہوا ہے، لیکن غیبت کی نظر ہو گیا، قیامت میں جو پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ سب کی سب نیکیاں اس کو دے دی گئیں، یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا، خدا نہ خواستہ. غیبت کا عملی علاج بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کرے اور منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کر دے، اگر کوئی چھوٹا غیبت کر رہا ہے بڑے کو اس پر قدرت ہے. اسی طرح اپنے سے کم درجے کا آدمی ہے، اپنے ماتحت ہے، اس کو منع کر دے، لیکن اگر بڑا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ادب سے اور نرمی سے، اور حکمت یہ ہے کہ اس کا موضوع بدل دیا جائے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا موضوع بدل دیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اب کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ فرمایا کہ بھائی اگر کسی شیخ کے ہاں بھی غیبت ہو رہی ہے وہاں سے بھی اٹھ جانا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے فرمان جو ہے اس کے آگے شیخ کی کیا حقیقت ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اگر وہاں ایسی بات ہو تو وہاں سے بھی اٹھ جانا چاہیے. فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہو تو انسان لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن جب اولے پڑنے لگے تو وہاں سے بھاگتے ہی بنتی ہے. تو اس لیے خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا انسان ہو درجے کا رتبے کا، لیکن خدا کا فرمان اگر ٹوٹ رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا ضروری ہے، کیونکہ خدا کا فرمان قیمتی ہے. اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کریں، کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی یعنی اپنے دین کو نقصان پہنچانا زیادہ قابل احتراز یعنی حفاظت کے حفاظت قابل حفاظت ہے. یوں اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائیں. اب اگر ایمان کمزور ہے یا 10 آدمی ایسے بیٹھے ہیں غیبت کر رہے ہیں جو اونچے درجے کے کہلاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور وہاں معلوم ہے کہ یہ قبول نہیں کریں گے ہماری بات کو، تو پھر ایسے موقع پر کسی بہانے سے اٹھ جائیں. یا قصدن کوئی مباح تذکرہ شروع کر دے، جیسے بھی عرض کیا تھا کہ موضوع بدل دے گفتگو کا کسی بہانے سے. غیبت کا عجیب و غریب ایک عملی علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کو اپنی اس حرکت کی اطلاع کر دیا کرے، تھوڑے دن اس پر مداومت سے انشاءاللہ تعالی یہ مرض دور ہو جائے گا. اور علاجوں سے اگر غیبت نہ جا رہی ہو تو پھر آخر یہ بہت ہی خطرناک علاج ہے، کیونکہ بھائی اگر اطلاع کرے گا تو اور بھی اپنے ساتھ برا کرے گا. لیکن در حقیقت یہ علاج ڈرانے کے لیے ہے کہ پھر نفس ڈر جائے گا کہ بھائی ہم کیسے اس کو اطلاع کریں گے. اس لیے اگر بھی غیبت نہ جا رہی ہو پھر اس کا علاج یہی ہے، یہ آخری علاج یہ ہے کہ اس کو اطلاع کر دیں. ایک ہی دفعہ میں نفس ڈر جائے گا انشاءاللہ، پھر دوبارہ نوبت نہیں آئے گی اس کی. غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس میں ہم لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے. مثلاً کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نصب میں نفس نکالنا، یا کسی شخص کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس، غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے. خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یہ رمز و کنایا یعنی اشارے سے، یا ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے نقل اتاری جائے، یہ سب غیبت میں داخل ہے. یہ اس کے اتنے مفاسد ہیں غیبت کے، اور یہ سب زبان کے گناہ میں داخل ہیں، اور اس کی اتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے اوپر کیسی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں. لیکن یہ کہ اس گناہ سے رکنا ہمیں جو ہے اچھا نہیں لگتا، اور زبان کی حفاظت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس میں ایک چسکا ہے، ایک چٹخارا ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ جس میں ایمان کی کمزوری ہوگی اور خدا تعالیٰ کا خوف حد اس درجے نہ ہوگا تو پھر وہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا. اور بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی خواتین کو زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گھروں میں رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے، ساس نند بھاوج وغیرہ جو آپس میں بہو ہیں، ان سب کے معاملات بڑے شیطان تو پیچھے ہی لگا رہتا ہے، شیطان کا تو یہ محبوب مشغلہ ہے، آپس میں اشتراک ڈالنا اور بدگمان کرنا اور گھروں کو توڑنا، تو یہ سب اس کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اچھا یہ ہے کہ بھائی منہ سے اچھی بات نکالیں، اور غیبت کا تقاضا پیدا ہو تو میرے حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جس قدر گناہ کا تقاضا شدت کا ہوگا اس گناہ کے تقاضے کو کچلنے میں اس قدر ہی نور پیدا ہوگا. تو اگر ہم زبان کو روک لیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ہم لکھا کا لسان کیا، اپنی زبان کو لگام دو مالکانہ طریقے سے، انہیں لگام دو اس کو مضبوط پکڑو، تو اس کو روک لیں، لاکھ کا فائدہ ہو غیبت کا اس کو پی جائے، انشاءاللہ تعالی خوب ترقی اللہ کے راستے میں ہوگی. نفع کامل کے لیے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کسی کامل مصلح سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے، تاکہ اگر ان تدابیر کا اثر ظاہر نہ ہو تو ان سے رجوع کیا جا سکے. بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح ذکر سے ذکر نافع ہوتا ہے جب کسی شیخ کے مشورے سے ہو، بالکل اسی طرح یہ نفس کے تقاضوں کو کچلنے کا جو راستہ ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے کہ یہی کام ہم از خود کریں گے اس کا وہ نفع نہیں ہوتا، اور جب کوئی بزرگ یا شیخ اس کو مشورہ دے اس میں خدا تعالی کی تائید اور شیخ کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں تو تیزی سے اثر ہوتا ہے. بعض صورتوں میں غیبت جائز بھی ہے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس جگہ اجازت ہے غیبت کی ہم اس کو ناجائز استعمال کریں. تو فرمایا کہ بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے، مثلا جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا ضرر ہونے کا گمان غالب ہو، یعنی یقین ہو کہ بھئی اس سے اگر ہم خبردار نہیں کریں گے اس شخص کی برائی سے، بد اخلاقی سے، یا کسی معاملے بد معاملگی سے، تو وہی سامنے والے مسلمان کا ضرر ہوگا. مثلا کوئی رشتہ کے متعلق پوچھنے آیا ہے، معلوم ہے کہ لڑکا خدا نخواستہ یا اللہ نہ کرے لڑکی کسی برائی میں مبتلا ہے، ایسی جو ہر ایک کے سامنے نہیں ہے، یا گھر والے ایسے ہیں، تو بھائی ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ لوگ عادت کے صحیح نہیں ہیں، دیکھ بھال لو. یہ حتمی مشورہ بے شک نہ دے، حتمی فیصلہ نہ دے، لیکن اس کو ہوشیار ضرور کر دے. اسی طرح جو بھی معاملہ ہو، کسی دکاندار سے لین دین کرنا ہے، معلوم ہے کہ دھوکہ دیتا ہے، اسے خبردار کر دینا چاہیے. تو یہ منع نہیں ہے، یہ خیر خواہی اور نصیحت میں داخل ہے. اب یہ گناہ نہیں رہا بلکہ یہ خیر خواہی بن گئی. ہاں اللہ، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کی غیبت کرنا چاہیں پہلے اس کے حالات لکھ کر عالم باعمل سے پوچھ لیں، اس کے فتویٰ کے بعد اس پر عمل کریں. اگر دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نفس جو ہے یہ بہت چالاک اور مکار ہے، بہانے بہانے سے جائز کر لیتا ہے اپنے لیے بہت سی چیزیں. تو ایسی صورت میں حالت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غیبت کے لیے انسان یہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، حدیث کا ہی مفہوم یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی کوئی بات ہو چاہے وہ سچ ہی ہو، تو سچ ہو تو وہ تو غیبت میں آئے گا، برائی بیان کرنا پیٹ پیچھے، اور اگر وہ بات جھوٹ ہو تو پھر تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان ہے کہ پیٹ پیچھے بھی بیان کیا اور وہ بات بیان کی جو اس میں نہیں ہے. تو بھائی اس سے بہت خیال رکھنا ہے کہ محض نفسانیت ہی نفسانیت نہ ہو. تو ایسی صورت میں حالت واقعی بیان کرنا غیبت حرام میں داخل ہے، اور بلا تحقیق کسی عیب کا بیان کرنا تو بہتان ہے. وہ اگر کسی کی برائی ہو بھی تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ واقعاً ایسا ہے، ورنہ پھر وہ بہتان میں آ جائے گا. اور یہ فرمایا کہ اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، جیسے بارش عمدہ چیز ہے اس میں نہانا مفید ہے، مفید بھی ہے، مگر اولے پڑنے لگے تو بھاگنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے ہر گناہ سے، خصوصاً جو غیبت عام ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری و لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضیعت سے مراد ہے آدمی کا پیشہ اور صنعت اور باغ اور کھیتی اور گاؤں وغیرہ، سب سے مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور اہماک نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی پیدا ہونے لگے. صاحب مظاہر حق نے یہ شعر لکھا ہے، غلط مال و جاہست زر و تجارت جو دل با خدا عشق خلوت نشینی. اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ مشغول ہے تو یہ شخص خلوت نشین اور با خدا ہے، اور اس کی یہ دنیا اس کے آخرت کے لیے مضر نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنت، شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے، تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں، عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے. بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب مسکین محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے. ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے. ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو. دیندار غریب اور محتاج لوگوں کو بھی بلاؤ. امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو. جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے. سن 9 ہجری کے واقعات میں سے ہے. پھر رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا. یہ ایک جگہ کا نام ہے اطراف شام میں. اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی. سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ہرقل بادشاہ روم آپ پر لشکر لاتا ہے. آپ کو مناسب معلوم ہوا کہ خود اس پر لشکر لے جا رہے ہیں. قبائل عرب کو کہلا بھیجا. بہت آدمی جمع ہوئے. 30,000 آدمی اس غزوے میں آپ کے ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع لشکر موضع تبوک میں پہنچے اور متوقف ہوئے اور ہرقل نے مارے ڈر کے کہ آپ کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا ادھر رخ نہ کیا. آپ نے اطراف جوانب میں لشکر بھیجے. چنانچہ حضرت خالد کو عقیدہ حاکم دومت الجندل کی طرف بھیجا. وہ اس کو گرفتار کر کے لائے. بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا. بعض نے کہا ہے کہ مسلمان ہو گیا. جب آپ کی اقامت کو 2 ماہ ہو گئے آپ صحابہ کے مشورے سے مدینہ کو لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنا خاص تعلق ہم سب کو عطا فرمائے. توبہ یا خصول خواص ہم سب کو عطا فرمائے. اپنا پیارا اور مقبول بنائے. دنیا آخرت کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. دنیا آخرت کی سب خیریں بھلائیں ہم سب کو بلا استقرار عطا فرمائے. اور بنا تو قبل کہیے.